میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. لطف سر دینے میں ہے جانباز کو, لطف سر دینے میں ہے جانباز کو, اللہ کے راستے میں جان دینا اس کا لطف اور مزہ جہاں باز کوئی ہے نہیں, جو جان کی بازی لگا دیتا ہے اللہ کے راستے میں, گناہوں کو چھوڑنے میں جان کی بازی لگا دیتا ہے. لطف سر دینے میں ہے جہاں باز کو, لطف سر دینے میں ہے جہاں باز کو, کب ہوس اس کی ہے حیلہ ساز کو. حیلہ ساز مانے بہانے بنانے والا, بہانے بنانے والے کو جان دینا بہت مشکل ہوتا ہے, اس کو اس کی شوق نہیں ہوتا. شوق اسی کو ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں جان بازی کرتا ہے, جان دینے کا جذبہ رکھتا ہے. لطف سر دینے میں ہے جانباز کو, لطف سر دینے میں ہے جانباز کو, کب ہوس اس کی ہے حیلہ ساز کو, کب ہوس اس کی ہے حیلہ ساز کو. سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو, زمانہ ساز یعنی جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ کچھ دنیا کے ساتھ بھی چلنا چاہیے, کچھ زمانہ جہاں جا رہا ہے زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. یاد رکھو کہ یا تو زمانے کے ساتھ چل لو یا اللہ کے راستے پر چل لو, دونوں الگ الگ راستے ہیں. ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں, زمانہ خود ہم سے ہے ہم زمانے سے نہیں. اور مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ہم خدا خواہی ہو ہم دنیا دوں, این خیالست و محالست و جن, کہ تم چاہتے ہو کہ دنیا داری بھی رکھو, لوگوں کے ساتھ معاملات میں خدا کی نافرمانی بھی کرتے رہو اور اللہ کو بھی پالو, تو ایسا ناممکن ہے اور یہ پاگل پن ہے. اگر اللہ کو پانا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے ہو کے رہو, اللہ کے فرما بردار رہو, تب اللہ کو پالو گے. اور جو اللہ کو ناراض کر دیا مخلوق کی خاطر, تو مخلوق مل جائے گی لیکن مخلوق پھر چھوٹنے والی مرنے والی ہے, کسی کام آنے والی نہیں ہے. اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہمیں پال رہا ہے, جو ہمیں روزی دیتا ہے, جو ہمیں صحت دیتا ہے, جو ہمارے کام بناتا ہے اور ہمارے کام بناتا رہے گا, اور قبر میں بھی وہی کام آئے گا, محشر میں بھی وہی کام آئے گا. تو ایسی ذات کو لے لو, ایسی ذات کو راضی کر لو جو دنیا میں بھی ہمارے کام آتی ہے, جس کے ہم محتاج ہیں. مخلوق کے ہم محتاج نہیں ہیں اور مخلوق ہمیں کچھ نہیں دے سکتی. مخلوق خود محتاج ہے, خود غلام ہے, غلام کسی کو کیا دے سکتا ہے. ہاں اللہ رب العزت کو راضی رکھ کر لو, ساری مخلوق تمہارے خود پیچھے آئے گی, ہاتھ جوڑے گی. اور اگر تم نے خالق کو ناراض کر دیا مخلوق کی خاطر, تو حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص مخلوق کو راضی کرتا ہے اللہ کو ناراض کرتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر اس کو مخلوق کے ہی حوالے کر دیتا ہے, محتاج کو محتاجوں کے حوالے کر دیتا ہے, پھر وہ پریشان رہتا ہے, روتا پٹتا رہتا ہے. اور جو آدمی مخلوق کی خاطر اللہ کو ناراض نہیں کرتا, مخلوق کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا, اللہ کی رضا کی پرواہ کرتا ہے, اللہ کو راضی رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر اس کے دونوں جہان کے کام بناتا ہے. سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو, ایک تیرا غم ہے تیرے ناساز کو. عقل مند لوگ اللہ کو منانے میں لگے ہوئے ہیں, اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں, مخلوق کی پرواہ نہیں کرتے, مخلوق کے حقوق ادا کرتے ہیں, لیکن وہاں جہاں اللہ کی ناراضگی نہ ہو, اللہ ناراض نہ ہو. اس رعایت کے ساتھ تمام مخلوق کے حق ادا کریں, ماں باپ کے حق ادا کریں, بیوی کے حق ادا کریں, شوہر کے حق ادا کریں, بچوں کے حقوق ادا کریں, رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں, لیکن خدا کو ناراض کر کے نہیں. خدا تعالیٰ کی ناراضگی جہاں ہو وہاں خدا تعالیٰ کی رضا کی پرواہ کرو, خدا کو راضی رکھو.
سینکڑوں غم ہیں تیرے, سینکڑوں غم ہیں زمانہ ساز کو, ایک تیرا غم ہے تیرے ناساز کو. عشق تو انجام کو پہنچے گا کب, عشق تو انجام کو پہنچے گا کب, ایک مدت ہو گئی آغاز کو, ایک مدت ہو گئی آغاز کو. درد دل جو اور بھی افزوں کرے,
افزوں معنی زیادتی بڑھانا, یعنی اللہ کا راستہ لامحدود ہے, تو اللہ کے راستے میں جتنی بھی اللہ کی محبت حاصل ہو جائے کم معلوم ہوتی ہے. تو جتنا درد دل حاصل ہوا وہ اللہ والوں کو, عارفین کو اللہ کی عظمت اور بڑائی کے آگے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا, اور زیادہ چاہتے ہیں, اور زیادہ چاہتے ہیں اللہ, اور اللہ کی یاد میں اور زیادہ تڑپنا چاہتے ہیں. اللہ کی یاد میں تڑپنے میں جو مزہ ہے میرے دوستو, وہ دنیا کی لالچ میں مال دولت کمانے کی تڑپنے میں کیا, وہ کیا مزہ ہے, جو وہ مزہ تو کوئی مزہ بھی نہیں. اور اللہ کی یاد ابھی پایا بھی نہیں ہے, لیکن اللہ کی یاد کی تڑپ, ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ محبت تو اے دل بڑی چیز ہے, یہ کیا کم ہے کہ اس کی حسرت ملے. یہ بڑی دولت ہے کہ اس کی حسرت مل جائے کہ اللہ آپ کی محبت ہم کو نصیب ہو جائے, نصیب نہیں ہے نصیب ہو جائے. یہ تڑپنا ہی کم نہیں ہے, یہ بھی اللہ کی محبت ہی ہے, تبھی تو تڑپ رہا ہے. اور جتنا بھی آگے بڑھ جائے, کیونکہ اللہ کی ذات لامحدود ہیں, ان کی صفات ان کے کمالات لامحدود اور بالکل بے مثل ہیں. ولم یکن لہ کفوا, کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں. یہ بڑا قیمتی, بڑا اہم راستہ ہے, بہت ہی عظمت والا راستہ ہے میرے دوست, معمولی راستہ نہیں ہے. لوگ مولویوں کو حقیر سمجھتے ہیں, اللہ والوں کو حقیر سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں, یوں ہی بیٹھے ہیں, حقیقی دولت لیے بیٹھے ہیں. وہ آنکھ بند ہوتے ہی پتہ چل جائے گا کہ تعلق مال اللہ کی کیا قیمت ہے. بظاہر مال دولت نہیں ہے. ایک فقیر کہیں جا رہے تھے بزرگ, اور کمر تھوڑی جھکی ہوئی تھی, تو پاس پلے کچھ تھا نہیں, پھٹا ہوا کپڑا, پیون لگا ہوا کپڑا پہنے ہوئے تھے. جا رہے تھے تو کسی نوجوان نے شرارت میں کہا کہ بڑے میاں, آپ کے پاس کیا مال و دولت ہے, لوگ آپ کو بڑے شاہ صاحب کہتے ہیں, کیا مال ہے آپ کے پاس, کتنا سونا چاندی ہے آپ کے پاس, کتنے بنگلے ہیں, کتنی گاڑیاں ہیں. تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ بخانہ زر نمی دارم فقیرم. ارے کیا مجھ سے میرا حال پوچھتے ہو بھائی, میرے تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, میں تو فقیر آدمی ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ولے دارم خدائے زر امیرم, کہ مگر میرے پاس سونے کا خالق ہے, میں سونے کا خالق رکھتا ہوں. آنکھ بند ہوتے ہی اللہ کے تعلق کی قیمت معلوم ہو جائے گی. اس لیے میرے بھائیو, میرے عزیزو, اللہ کا تعلق حاصل کرو. فرمایا کہ اللہ تعالی کا تعلق دولت عظیمہ ہے, دولت عظیمہ. ہاں, اور اس کے حصول کا طریقہ دوام اطاعت اور کثرت ذکر. اللہ تعالی کی اطاعت میں استقلالاً استقامت سے رہنا, نافرمانی ہرگز نہ کرنا, اور اگر ہو جائے تو اس پر استغفار و توبہ کر کے پھر سے متقی ہو جانا, پھر سے فرما بردار ہو جانا, کوئی مشکل کام نہیں ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا اور متقی رہنا اتنا ہی آسان ہے جتنا باوضو رہنا. جب باوضو آدمی رہتا ہے جو 24 گھنٹے, تو یہ تو مطلب نہیں کہ اس کا وضو کبھی ٹوٹتا ہی نہیں. اس کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی وضو ٹوٹ گیا, کوئی حاجت ہو گئی اس سے وضو ٹوٹ گیا, تو پھر وہ فوراً دوبارہ وضو کر لیتا ہے, تو پھر وہ کہلائے گا کہ باوضو ہے, ہر وقت باوضو رہتا ہے. تو ایسے ہی فرمایا کہ متقی رہنا بہت ہی آسان ہے, کہ کوشش پوری کرو کہ گناہ نہ ہونے پائے, لیکن اگر گناہ ہو گیا, خطا ہو گئی, تو فوراً اللہ تعالی سے معافی مانگو. معافی مانگنے میں دیر نہ کرو کہ ہم صبح مانگ لیں گے رات کو مانگ لیں گے, ابھی جی نہیں کر رہا, ابھی کیفیت نہیں بن رہی, اس چکر میں مت پڑو, یہ شیطانی چکر ہے. کیفیات کا چکر شیطانی چکر ہے. فوراً گڑ گڑانا شروع کر دو, فوراً توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. اگر رونا نہیں آتا رونے والی شکل ہی بنا لو. کتنی آسانی ہے ہمارے دین میں, کیسے ہمارے مالک کریم ہیں کہ تم رونے والی شکل ہی بنا لو, ہم تمہارا کام بنا دیں, معاف کر دیں گے. اس قدر اللہ تعالیٰ کی کریمی ہے. وہ فرمایا کہ ندامت پیدا ہو جانا ہی اصل توبہ ہے. التوبۃ ہی الندم, کہ ندامت پیدا ہو جانا. اور ندامت کیا چیز ہے؟ کوئی پوچھے ندامت کیسے پتا چلے کہ ندامت, فرمایا تعلم القلب. ندامت کیا ہے؟ کہ دل میں دکھ پیدا ہو جائے کہ میں نے اپنے مالک کو ناراض کیا, بے وفائی کی, میں نے کھاتا ہوں مالک کی اور گاتا ہوں شیطان کی. تو یہ نہ ہو, دل میں دکھ پیدا ہو جائے, الم پیدا ہو جائے کہ ہم نے, ہائے ہم نے اپنے مولا کو ناراض کر دیا, جو ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے, روزی کا مالک, صحت کا مالک, ہر اچھے برے کا مالک وہ ہے, پھر اپنا رب وہی ہے, پالنے والا وہی ہے. فرمایا کہ پالنے والے کو پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں بھائی؟ بلی پالتا ہے, کوئی طوطا پال لیتا ہے, کسی کو کچھ شوق ہے, کسی کو کچھ شوق ہے, تو پالنے والے, جو پالنے والا ہے اس کو اس سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں سے بے پناہ محبت ہے, بے پناہ. ہاں فرماتے ہیں کہ پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم. بھائی پیاس تو, پیاسا جو ہے وہ تو پانی کو یاد کرتا ہی ہے, تو یہ اس میں کیا عجیب بات ہو گئی؟ پیاسا ہے پانی کو یاد کرتا ہے. پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم, پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے, اللہ بھی اپنے بندوں کو چاہ رہے ہیں, محبت کر رہے ہیں, اور اتنے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم کو, ہماری نہ روزی بند کرتے ہیں, نہ کھانا بند کرتے ہیں, نہ یہ سورج کو حکم دیتے ہیں کہ یہ شخص ہمارا نافرمان ہے, اس کو حرارت نہ پہنچانا. کبھی ایسا ہوا کہ یہ ہمارا شخص نافرمان ہے, اس کو روشنی نہ پہنچانا؟ کسی نافرمان کو اندھا نہیں کیا, زمین میں نہیں دسا دیا, حالانکہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کو پوری, اس کی اتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے. تو اس محبت کا کیا یہ جواب ہے, یہ بدلہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں؟ نہیں بھائی, ایسے کریم مالک پہ تو سیدھا ہو جانا چاہیے, ہے نا؟ نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے. دل میں تو تقاضے ہیں گندے گناہوں کے, اس سے کچھ مضر نہیں ہے, کچھ نقصان نہیں رکھا, کوئی پکڑ مواخذہ نہیں رکھا اللہ نے, لیکن دل میں تقاضا ہے اس پر عمل کر ڈالا, یہ نالائقی ہے, یہ بہت کمینہ پن ہے, یہ شخص بہت بے وفا اور بے غیرت آدمی ہے, جو روٹی تو اللہ کی کھاتا ہے لیکن اللہ کے دشمن کی بات مانتا ہے. شیطان نے کہہ دیا کہ اس حسین کو دیکھ لے, شرعی پردہ نہیں ہے اور گناہوں میں اصرار ہے, ملوث ہے. تو یہ نہ ہو بھائی کہ اپنے مالک کو ہم ناراض کریں, یہ بے وفائی ہے, بے غیرتی ہے. تو وہ بات کہاں سے چلی تھی؟ تو بات یہ تھی کہ اللہ کے راستے کا درد دل حاصل کرو. تو دوا میں طاعت اور کثرت ذکر, جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کی پابندی اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا, یہ دو کام کیا ہیں؟ دوا میں طاعت مستقلاً کرتے رہنا, اور جہاں خطا ہو وہاں توبہ و استغفار کر لینا, تلافی کر لینا, معافی لے لینا, بس پھر پاک صاف ہو گئے, ہے نا؟ تو یہ ہو گیا دوا میں طاعت. اور کثرت ذکر کیا ہے؟ کثرت ذکر میں بھی دونوں جز ہیں, کہ ایک تو اللہ اللہ کرنا, نماز پڑھنا, تلاوت کرنا. بھائی دیکھو اس قدر اللہ تعالیٰ کی ہم پر مہربانی ہے کہ 50 نمازیں فرض کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ, ہے نا؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں, ان کی رحمت کے صدقے میں ہمیں 50 نمازیں کم کر کے 5 کر دیں. چلو بھائی, اور ثواب 50 کا ہی ملے گا. بتائیے کیا اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں. اب پھر بھی جو شخص نماز میں کوتاہی کرے اور سستی کرے, پھر اس کی محرومی کا کیا عالم ہوگا, کس قدر اس کو خسارہ ہے اور کس قدر افسوس کا سامنا اس کو آخرت میں کرنا پڑے گا. تو کثرت ذکر ہو, تو یہ دو چیزوں کے حصول سے تعلق اللہ کی دولت نصیب ہو جاتی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت تو فرائض, واجبات اور سنن موکدہ کی استقامت سے ہی عطا ہو جاتی ہے. ہاں یہ فرائض کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. بعض لوگ ایسے نادان ہیں کہ وہ فرائض کو کم سمجھتے ہیں اور تسبیح لے کے اللہ اللہ کرنے کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ تو نص سے ثابت بھی نہیں ہے، ہے نا. تو فرائض کی بڑی قیمت ہے، بڑی اہمیت ہے. جو شخص فرائض میں کوتاہی کرے اور تسبیحات وہ خوب کثرت سے کر رہا ہے، نادان ہے وہ، ہے نا. تو کثرت سے تسبیحات تو کرو لیکن فرائض کو بھی خوب اہتمام سے ادا کرو. اصل چیز وہی ہے. یہ جو ذکر و اذکار بتایا جاتا ہے یہ بھی ان میں قوت حاصل کرنے ہی کے لیے بتایا جاتا ہے. لہذا فرض نمازوں کا اہتمام، واجبات کا اہتمام، سنن موقعہ کا اہتمام انتہائی ضروری ہے. اور اس میں سنت کی شیرینی کو شامل کرو. سنت طریقہ اللہ کے ہاں مقبول وہی ہے. بھائی دنیا میں بھی یہ قاعدہ ہے کہ اگر آپ کہیں فوج میں ملازمت کرنے جاتے ہیں تو آپ بالفرض پاس ہو گئے، اب آپ کو ہمیشہ وہاں یونیفارم میں جانا ہوگا. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے پتلون تو پہنی ان کے یونیفارم کے مطابق، اور آپ کہیں کہ میرا شرٹ پہننے کو جی نہیں کر رہا ہے، بنیان میں چلے جائیں، تو آپ کو اندر گھسنے بھی نہیں دیں گے، کہیں گے یہ کوئی پاگل مجنو آ گیا، نکالو اس کو یہاں سے، ہے نا. وہ ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا کہ یہ شخص اس قابل ہی نہیں ہے. اب ایسے ہی کوئی شخص کہ داڑھی نہ ہو اور چلا ہے محبت کا دعویٰ کرنے اللہ تعالیٰ سے، تو کوئی مقبول ہوگا؟ وہ کیسے مقبول ہوگا، ہے نا. اسی طرح سے جس طرح سے وہ بتائیں گے اس طرح چلنا پڑے گا. لیفٹ رائٹ کرتا ہے فوجی، اگر وہ ڈھیلے ڈالے یا دوسرے طریقے سے چلنا شروع کر دے، ٹانگے ادھر ادھر چلانا شروع کر دے، تو کہیں گے کہ نہیں یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے، ہے نا. ٹوپی الٹی لگا دے، کہے گا یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے. اور شرٹ کی جگہ کوئی لمبا کرتا پہن لے، کہیں گے فوج والے یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، آپ جائیے مسجد میں نماز پڑھائیے، ہے نا. تو جب یہ دنیا کا یہ معاملہ ہے کہ اپنی جو قوانین ہوتے ہیں اس کے خلاف کوئی برداشت نہیں کرتا، اسی طرح اللہ کا قانون یہ ہے کہ سنت کے راستے پر چل کر جو آئے گا وہ مقبول ہوگا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. لہذا نماز ہماری ہو تو سنت کے مطابق ہو، ہمارا کھانا ہو سنت کے مطابق ہو، ہمارا لباس ہو سنت کے مطابق ہو، ہمارا سونا ہو تو سنت کے مطابق ہو، اور یہ سب کچھ عبادت بن جائے گا. یہ سب کچھ عبادت بن جائے گا سنت کی برکت سے. اور اگر یہی خلاف سنت ہو تو سب کا سب ضائع ہے، سب کا سب ضائع ہے دوستو، زندگی ضائع ہے. زندگی خلاف سنت گزارنے والا اپنی زندگی کو بے قدری کر رہا ہے، ناقدری کر رہا ہے اور ضائع کر رہا ہے. تو لہذا کثرت ذکر بھی جبھی مقبول ہے جب سنت کے مطابق ہو، نماز بھی جبھی مقبول ہے جب سنت کے مطابق ہو. اس چیز کی ہم فکر کریں کہ ہماری صبح شام کے معمولات، ہر معمول، ہنسنا بولنا بھی اور معاملات بھی اور کاروبار بھی، تجارت بھی، نوکری بھی اور خدمت بھی، چاہے وہ دینی ہو، چاہے والدین کی ہو، چاہے اولاد کی ہو، جو بھی ہو، سب معاملات ہمارے سنت کے مطابق ہوں. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کیا کرتے تھے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے اصحاب کے ساتھ، اور ان میں درجات متفاوت ہوتے تھے، اس حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معاملہ فرمایا کرتے تھے. اور غیروں سے کیسے معاملہ کیا جاتا ہے، اپنوں سے کیسا معاملہ کیا جاتا ہے، اور اچھے اخلاق اس کی ہمارے ہاں زبردست کمی ہے. اچھے اخلاق، ہمارے اخلاق میں اس قدر بگاڑ ہے کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکملکم ایمانا احسنکم خلقا، کہ تم میں سے اکمل ایمان والا، کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں. اور اب ہم اپنے اخلاق کو بس اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ ہم ہنس کے مل لیے، ذرا جھک کے مل لیے، بس یہ اخلاق ہے. نہیں بھائی، ہر معاملے کے اندر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا. اور فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے اخلاق اس کے ہیں جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں. ہاں، یہ معیار بتا دیا، اس لیے کہ باہر تو گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں لوگوں کے اندر، تو تواضع اختیار کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ بھائی بڑے متواضع آدمی ہیں، بڑے اچھے اخلاق والے. گھر میں آئے تو آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، ڈنڈا چلا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اور بدتمیزی گھر والوں کے ساتھ برے سلوک کر رہے ہیں تو یہ اخلاق والا نہیں ہے. حقیقت اس کی, اس کو اخلاق کی حقیقت حاصل نہیں ہے. یہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے متواضع بنا ہوا ہے, اللہ کے لیے متواضع نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ, کہ جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی, للہ کی قید ہے. یہ نہیں کہ من تواضع رفعہ اللہ, جس نے تواضع اختیار کی اللہ نے اس کو بلند کیا. جب اباسی آئے تو بایاں ہاتھ ایسے رکھنا چاہیے, منہ کھول کے نہیں کرنا چاہیے. اول تو اس کو کوشش کرے سختی سے منہ بند رکھے, اور اگر مجبوری ہو تو یہ بایاں ہاتھ, یہ سنت ہے, اس کو منہ کے اوپر رکھے. تو کیا بات ہو رہی تھی, اخلاق کی کیا بات کر رہا تھا؟ گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق ہوں, لیکن کچھ بات خاص کہہ رہا تھا. ہاں, من تواضع للہ, یہاں للہ کی قید ہے. محض یہ نہیں کہ جو تواضع اختیار کرے اللہ اس کو بلندی دے گا, حتیٰ کہ بلندی کے لیے بھی جس نے تواضع اختیار کی وہ تواضع میں اخلاص نہیں ہے, اللہ کے لیے نہیں ہے. ہاں, تواضع وہی ہے جو اللہ ہی کے لیے ہو, صرف اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے. اب کوئی کہے کہ صاحب ہم تو بڑی تواضع سے رہتے ہیں پھر بھی ہمیں بلندی حاصل نہیں ہو رہی, تو اس کا مطلب ہے کہ دل میں غیر اللہ ہے, ہے نا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دو لوگ رہ رہے تھے, تو ایک شخص آیا, حضرت نے اس کو تھوڑے ہی دن میں خلافت دے دی, اور یہ صاحب بہت عرصے سے رہ رہے تھے. تو ان کو دل میں اعتراض پیدا ہوا کہ میں تو اتنے عرصے سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں, آپ کے ساتھ رہ رہا ہوں, تو آپ نے ایک نئے آنے والے کو خلافت دے دی, مجھے آپ نے محروم رکھا. تو کہا کہ بھائی آپ یہ بتاؤ, دل سے اپنے بتاؤ مجھے کہ آپ یہاں آئے تھے تو آپ کے دل میں کیا نیت تھی, کس نیت سے آئے تھے آپ؟ کہا کہ بھائی اسی نیت سے آیا تھا کہ آپ سے کچھ سیکھ لوں گا, اللہ اللہ سیکھ لوں گا, کچھ مراقبے سیکھ لوں گا, کچھ مجاہدات سیکھ لوں گا, تو آپ مجھے خلافت دے دیں گے تو جا کر میں بھی لوگوں کو جو ہے وہ دین سکھاؤں گا, یہ مجاہدات سکھاؤں گا, یہ مراقبے سکھاؤں گا, ذکر کرنا سکھاؤں گا. کہا یہ تو نے غیر اللہ, دل میں غیر اللہ ہے, تو نے اللہ کے لیے کہاں کیا؟ تیرے تو نیت یہ تھی کہ تو بھی جا کے اسی طرح دکان کھولے گا, اسی لیے. اور فرمایا ایک بزرگ نے, اسی طرح کا ایک واقعہ تھا, تو ان صاحب کو اعتراض ہوا. ان بزرگ نے کہا کہ بھائی دو لکڑیاں جنگل سے لے کر آؤ, ایک سوکھی تھی اور ایک ہری, تو اب کہا کہ ان دونوں کو جلاؤ. تو اب جو گیلی تھی وہ شوں شوں کرنے لگی, جلتی نہیں تھی, دھواں دیتی تھی بس, اور جو سوکھی لکڑی تھی وہ جلدی سے جل گئی. تو کہا دیکھو یہ فرق ہوتا ہے کہ ایک سوکھی لکڑی, وہ آیا تھا تو بالکل سوکھی لکڑی تھا, ذرا سی اس کو تحریک کی ضرورت تھی, رگڑ کی ضرورت تھی, وہ ہم نے لگا دی, وہ اللہ کی محبت کا شعلہ اس کے دل میں جل گیا. اور تم گیلی لکڑی ہو, تمہاری نیت ٹھیک نہیں تھی, ان کی بھی نیت یہی تھی کہ بھائی ہم کچھ سیکھ لیں گے, ہم بھی دکان کھولیں گے, ہم بھی خانقاہ کھولیں گے, تو لوگ ہمارے پاس آئیں گے اور یہ سب معاملہ ہوگا. تو نیت, من تواضع للہ, یہاں للہ کی قید ہے کہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کریں. بہرحال اصل بات یہ تھی کہ دولت تعلق مع اللہ کی حاصل کرے, جس نے حاصل نہ کیا وہ بڑا محروم رہے گا, بہت نقصان میں رہے گا. درد دل جو اور بھی افزوں کرے, ڈھونڈتا ہوں ایسے چارہ ساز کو. چارہ ساز یعنی استاد سمجھ لو, شیخ سمجھ لو, راہنما سمجھ لو, کہ یہ راستہ ہی ہے کونو مع الصادقین کا, کہ اگر تقوی اختیار کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے, تو کسی اللہ کی محبت حاصل کرنے, حاصل جس کو ہو چکی ہے, کسی ایسے شخص سے تعلق کرنا ہی ہوگا. اللہ کو راستہ ہی یہی پسند ہے, خدائی منشور ہے یہ. اللہ نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو, ہم کو پانا چاہتے ہو, کہ تو ہم کو پانے والوں سے ملو. ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ, ملنے والوں سے راہ پیدا کر, ہے نا, یہ ہے ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ, ملنے والوں سے راہ پیدا کر. جو لوگ اللہ کو پا چکے ہیں ان کے ساتھ رہو انشاءاللہ ایک دن, اور خلوص دل سے, اخلاص نیت سے. کسی نے کہا کہ حضرت ہم نے تو یہ شعر پڑھا کہ مرغ کھانے کی ہے یہی ایک راہ, مرغ والوں سے راہ پیدا کر. تو یہ دل میں یہ نہ ہو, مرغ کھانے کی نیت نہ ہو, نہ ہی کوئی سفارش کی نیت ہو, نہ ہی کوئی نفسانی غرض ہو، نہ ہی کوئی مال کی لالچ ہو، نہ سموسے پاپڑ کی لالچ ہو، بلکہ اللہ کے راستے میں جو ہے صرف اور صرف اخلاص کہ ہم اللہ کو پانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کو ضرور ملتے ہیں. تو جو بھی ملتا ہے تو اللہ والے سے ملتا ہے. ہاں، جس طرح ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے، آم ملتا ہے، فرماتے تھے ہمارے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کہ آم ملتا ہے آم والے سے، امرود ملتا ہے امرود والے سے، اور کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے، دودھ ملتا ہے دودھ والے سے، تو اللہ ملتا ہے اللہ والے سے، ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے. اللہ، درد دل جو اور بھی افزوں کرے، ڈھونڈتا ہوں ایسے چارہ ساز کو، تیری خاموشی لیے ہے فکر دوست، تیری خاموشی لیے ہے فکر دوست، کون سمجھے گا تیرے اس راز کو. اللہ والے بعض اوقات خاموش رہتے ہیں، بعض اللہ والوں کی تو عادت یہی ہوتی ہے خاموش رہتے ہیں، بیان بھی بازے نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے بڑے بڑے کام لیتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے ہی سے نسبت عطا ہو جاتی ہے، مستقلاً بیٹھتے رہنے سے ان کے قلب کی کیفیت احسانیہ قلوب کے اندر منتقل ہو جاتی ہے. حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان کا عالم یہی تھا کہ ہر وقت وہ روتے رہتے تھے، نہ بیان کرتے تھے نہ کچھ، خاموش رہتے تھے لیکن روتے رہتے تھے، اکثر خاموش رہتے تھے، لیکن ان سے کتنا بڑا کام ہوا. دل کے اندر اللہ کی یاد، دل میں اللہ سے وہ خاص تعلق ہے جس کی برکت سے پاس بیٹھنے والوں کو بھی تعلق نصیب ہو جاتا ہے. تیری خاموشی لیے ہے فکر دوست، کون سمجھے گا تیرے اس راز کو، لطف سر دینے میں ہے جانباز کو، کب ہمس اس کی ہے حیلہ ساز کو. بہانے نہیں چلتے اللہ کے راستے میں، بہانے مت بناؤ، کام کرو، کام جاں بازی کرو، سر دینے کا ارادہ کرو، پھر دیکھو کہ کیسا راستہ طے ہوتا ہے. تیر کھانے کا مزہ پا کر کے عشق، تیر کھانے کا مزہ، اللہ کی محبت کا تیر، تیر دل میں لگ گیا، اب ڈھونڈتا پھرتا ہے تیر انداز کو، تیر کھانے کا مزہ پا کر کے عشق، ڈھونڈتا پھرتا ہے تیر انداز کو، عشق تو رکھ دے میرے دل میں قدم، عشق تو رکھ دے میرے دل میں قدم، چوم لوں میں تیرے پائے ناز کو، چوم لوں میں تیرے پائے ناز کو. ناز اٹھانا، شیخ کے ناز اٹھانا، شیخ کے ناز جو اٹھاتا ہے وہ اللہ ہی کے ناز اٹھانا ہے، کیونکہ جس راستے کا رہبر ہوتا ہے اس کی خدمت کرنا اسی کی خدمت کرنا ہے. تو شیخ کے ناز اٹھانا تو شیخ اللہ تعالی کے ناز اٹھانا ہے. ناز اٹھائے بغیر اللہ نہیں ملتے، مٹانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، تب جا کے اللہ ملتے ہیں. فرمایا کہ ناز و نخرے جو کرے میں آشام، ناز و نخرے جو کرے میں آشام، ساقی رکھتا ہے اسے تشنا کام، پیاسا رکھتا ہے. ناز نخرے کیا ہے کہ ہمارے پاس تو علم ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، کہ ہم نے تو کتابیں پڑھ رکھی ہیں، ہم نے تو یہ کر رکھا ہے، ہم فلاں بزرگ کے پاس بھی جاتے تھے، فلاں بزرگ کے پاس بھی جاتے تھے، اور ہم نے تو کتابوں میں یہ پڑھا ہوا ہے، وہ پڑھا ہوا ہے، ہم تو بڑے عالم ہیں. پیالہ جب بھرا ہوا سمجھے گا تو اس میں کیا ملے گا؟ پیالہ خالی لے کے جاؤ کہ بھائی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تب جب کوئی محتاج بن کے جاتا ہے آدمی اس کو دیتا ہے. اب ایک آدمی جا رہا ہے کلفدار کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اکڑا ہوا جا رہا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنا ہوا، اس کو کون محتاج سمجھے گا؟ کون دے گا؟ ہے نا؟ تو اپنے دل کے پیالے کو خالی رکھ کے جاؤ, محتاج بن کے جاؤ. پھر ساقی دیتا ہے اس کو مئے گلفام, گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جام, ساقی دیتا ہے اس کو مئے گلفام. جو گڑ گڑاتا ہے کہ دے دے بھائی بھیک دے دے, تو اس کو بھیک مل جاتی ہے. اور جو اکڑتا ہوا جاتا ہے, بعض فقیر بھی بڑے اکڑے ہوئے ہوتے ہیں, بڑے اکڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو تھوڑے پیسے دے دو وہ تو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں آج کل ایسے, کہ کم پیسے کہتے ہیں یار تم ہی رکھو, تم ہم سے زیادہ فقیر ہو. ایسے بھی ہے, تو یہ فقیر ہوا کوئی؟ فقیر تو اچھا بھائی پانچ روپے ملے وہی دے دو. تو ناز نخرے اٹھانے والا جو ہے اس کو مال مل جاتا ہے, اور جو اکڑتا دکڑتا ہے کہ ہمارے پاس بھی کچھ ہے, بس پھر وہ خالی جاتا ہے واپس. عشق تو رکھ دے میرے دل میں قدم, چوم لوں میں تیرے پائے ناز کو, خاک پہنچے اڑ کے تارش بری, خاک پہنچے اڑ کے تارش بری, کچھ نہ پوچھو عشق کی پرواز کو, کچھ نہ پوچھو عشق کی پرواز کو. اللہ تعالیٰ کا عشق حاصل کرو, عشق ہاں عشق سے پرواز ملتی ہے. آخری شعر ہے, آہ جس میں ذوق جاں بازی نہ ہو, آہ جس میں ذوق جاں بازی نہ ہو, چھوڑ اختر ایسے ہر دل باز کو. دل باز مانے دل کی بات ماننے والا ہے نا, جہاں گناہ کا موقع آ گیا دل کی بات مان لیا, ارے بھائی لوگ کیا کہیں گے, چھوڑو ذرا بھائی زمانے کے ساتھ ہی چلتے ہیں, ہے نا, ادھر بھی چلے گئے ادھر بھی چلے گئے, اس کو بھی راضی کر رہے ہیں اس کو بھی راضی کر. ایک کسی نے ہمیں خط لکھا کہ مخلوق کو راضی کر کر کے ہم تو تھک گئے ہیں, کوئی راضی نہیں ہوتا. اگر اتنی محنت اللہ کو راضی کرنے میں کر لیتے, ایک اللہ راضی ہوتا تو ساری مخلوق بھی ہاتھ جوڑ کے آتے, ہے نا. ایک غم کو پال لو, اللہ کے غم کو پال لو, پھر دیکھو کیا مزہ ہے جینے کا. دل بازمانے دل کی بات ماننے والا, شریعت کے دیکھتا نہیں ہے کہ شریعت کا کیا حکم ہے, میرے اللہ کا کیا حکم ہے, تو دل کی بات مان لیں. اور مطلوب کیا ہے؟ جاں بازی, کہ جہاں اللہ کی ناراضگی کا موقع ہو جان دے دیں گے, اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. آہ جس میں ذوق جاں بازی نہ ہو, چھوڑ اختر ایسے ہر دل باز کو, آہ جس میں ذوق جاں بازی نہ ہو, چھوڑ اختر ایسے ہر دل باز کو, لطف سر دینے میں ہے جاں باز کو, کب ہوس اس کی ہے حیلہ ساز کو. ذکر کا کشتہ, ارشاد فرمایا کہ حکیم اجمل خان مرحوم ماء اللحم اور کشتہ کھا کر سخت سردی میں فجر سے پہلے ململ کا کرتا پہنے ہوئے تانگے میں بیٹھ کر ولی کے دلی کے اطراف میں سیر کرتے تھے اور پھر جماعت سے آ کر نماز پڑھتے تھے. یہ کیا بات تھی, یہ ماء اللحم اور کشتے کی گرمی تھی. تو اللہ جو خالق کشتہ ہے اور خالق مروارید اور خالق جواہرات ہے, اس کے نام میں کتنی طاقت ہوگی. اس کشتے کو حاصل کرو, کیونکہ شیخ ہر وقت ساتھ نہیں رہے گا, پھر جہاں بھی رہو گے با خدا رہو گے. اللہ کے ذکر کی برکت سے جہاں بھی رہو گے اللہ والے بن کے رہو گے. جتنا ملتزم پر روئے تھے, جتنا مسجد کے گوشے میں با خدا اور اشک بار تھے, اتنا ہی بندر روڈ پر رہو گے. بندر روڈ پر بھی قلندر رہو گے اور قسمت کے سکندر رہو گے, اور اخلاق کے لحاظ سے بندر نہیں رہو گے. فرمایا کہ یہ ذکر کی مراد ہے کہ ذکر کرنے والا. حضرت نے فرمایا تھا, شاید دیکھتا ہوں کہ آگے وہ مضمون ہے. حضرت نے فرمایا تھا کہ جو آدمی شیخ کے پاس آتا ہے تو اللہ کی محبت کی گرمی اس کے دل کو حاصل ہوتی ہے, لیکن جب چلا جائے گا تو وہ گرمی سردی میں تبدیل ہو جائے گی. تو اپنے شیخ سے ذکر کا کشتہ لے لو تاکہ جب شیخ کے پاس سے ہو کر واپس جاؤ گے تو اللہ اللہ کی اللہ اللہ کرو گے تو اس کشتے کی گرمی سے تم گرم رہو گے, اللہ کی محبت کی بھٹی سرد نہیں ہوگی. تو فرمایا کہ جتنا ملتزم پر روئے تھے اور جتنا مسجد کے گوشے میں باخدا اور اشکبار تھے اتنا ہی بندر روڈ پر رہو گے, بندر روڈ پر بھی قلندر رہو گے. یعنی کہیں بھی جاؤ گے, جہاں بھی جائے گا اللہ والا بن کے رہے گا. یعنی کہ مسجد میں تو اللہ اللہ کر رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں, باہر نکلتے ہی بدنگاہی بھی ہو رہی ہے, جھوٹ بھی بول رہے ہیں, غیبتیں بھی ہو رہی ہیں, تمام گناہ ہو رہے ہیں. نہیں, اللہ کا ذکر ایسا ہے کہ اس کو پابندی سے کرنے سے اللہ تعالیٰ دل میں وہ بات ڈال دیں گے کہ پھر گناہ سے بچنے لگے گا. بندر روڈ پر بھی قلندر رہو گے اور قسمت کے سکندر رہو گے اور اخلاق کے لحاظ سے بندر نہیں بنو گے. لیکن کوئی عمل کرے تب بات ہے. بھائی بتاؤ, شیخ اتنا زبردست کشتہ دے, کوئی نہ کھائے تو اب شیخ کیا کرے؟ اس لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ کی صحبت میں رہو, مگر اللہ والوں کے پاس جو ایمان کی گرمی ملتی ہے اس کو قائم اور دائم اور اس کی بقا اور اس کے ارتقاء کے لیے ذکر اللہ کو بھی جاری رکھو. یہ کشتہ ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے مثال یہی دی کہ سخت سردی میں ململ پہن کر حکیم اجمل خان تانگے پر بیٹھ کر دلی کے چاروں طرف سیر کرتے تھے. انشاءاللہ تعالی جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو رگ رگ میں خون کے ساتھ اس کا نور بھی رہے گا. آپ کی آنکھوں میں, آپ کے کانوں میں اس سے طاقت روحانیت آئے گی جو کشتی کے وقت آپ کے کام آئے گی. جب نفس سے کشتی ہوگی پھر اللہ کے ذکر کا کشتہ کام آئے گا. یعنی نفس سے کشتی, نفس بری بات سکھاتا ہے, اب اس سے لڑ رہے ہیں کہ نہیں, یہ مولا ہمارے مولا کا حکم نہیں ہے, یہ گناہ ہے, تو اس سے کشتی ہو رہی ہے گویا. تو اللہ کا ذکر جو کرتا ہوگا وہ جیت جائے گا, اس کا کشتہ کام آئے گا. جب نفس سے مقابلہ ہوگا, حسین چہروں کا سامنا ہوگا, اس وقت ذکر اللہ کا کشتہ اس نفس کی کشتی میں کام آئے گا اور آپ کشتی میں نفس کے پشتے لگا دیں گے. کہتے نا کشتے کے پشتے لگا دیے, کیسے پیارے الفاظ ہیں, آپ کشتی میں نفس کے پشتے لگا دیں گے. اور ذکر کے ہی متعلق یہ بھی ہے کہ ذکر کی برکت سے انشاءاللہ جب اللہ کی محبت غالب رہے گی تو مالک کا نام دکھاوا ریا جاہ سے سب جلا کے خاک کر دے گا. مالک کا نام دکھاوا ریا جاہ سب جلا کے, یعنی جو جتنے غیر اللہ ہیں دل کے اندر, اللہ کا نام لینے سے وہ سب جل جاویں گے. دکھلاوے کا بھی شوق نہیں رہے گا, ریاکاری بھی نہیں رہے گی, سب چیز جل کے خاک ہو جائے گی. اللہ کا نام, اللہ کا نام ہے, بہت بڑا نام ہے, اس میں ناغا مت کرو. بعض وقت شیطان دینی مصروفیات کو بہانہ بنا دیتا ہے, یہ مصروفیت اللہ کے یہاں قبول نہیں, اور جب اللہ کے یہاں یہ قبول نہیں تو دائرہ تصوف اور سلوک میں بھی یہ قبول نہیں. ذکر کا ناغا کیا, خواہ دینی مصروفیات کی وجہ سے ہی ہو تو برکات ذکر سے محروم رہو گے, تمہارا فرض بھی پھر خطرے میں ہوگا. اسی لیے میں اپنی اولاد اور اپنے احباب سے کہتا ہوں کہ ذکر کے معمول کو چاہے تقسیم کر لو, کچھ صبح کچھ مغرب بعد یا عشاء بعد کر لو. اور اختر تو ذکر بہت کم بتاتا ہے, 300 دفعہ اللہ اللہ بتاتا ہوں, یہ بھی بہت پہلے کی بات ہے, اب تو بعد میں حضرت نے صرف 100 ہی مرتبہ کر دیا تھا, یہاں لکھا بھی ہے کہ اب وہ بھی 100 مرتبہ کر دیا, ایک تسبیح صبح شام میں کل ایک تسبیح. اور پہرے اللہ پر جل جلالہ کہو, اور صرف 300 بار لا الہ الا اللہ بتاتا ہوں, یہ بھی بعد میں حضرت نے 100 مرتبہ کر دی, کیونکہ آج سے 50 برس پہلے کے ہیں ملفوظات, اس لیے اس میں لکھا ہوا ہے, اس میں آخر میں حضرت نے یہ بھی کم کر دیا تھا کہ بس 100 ہی مرتبہ ذکر کرو. اس مراقبے سے میری لا الہ الا اللہ عرش اعظم تک جا رہی ہے اور اللہ سے ملاقات کر رہی ہے, کیونکہ حدیث پاک سے ثابت ہے لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ, کہ لا الہ میں اور اللہ تعالی میں کوئی حجاب نہیں, کوئی رکاوٹ درمیان میں کچھ نہیں. جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے گویا اس کی ملاقات براہ راست اللہ تعالی سے ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پابندی ذکر کی توفیق نصیب فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، آخرت کی تیاری نصیب فرمائے. اللهم انی اسلک بی انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله اپنے فضل سے جو عرض کر دیا قبول فرما لے. اے اللہ کہنے والے کو بھی اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے، میرے گھر والوں کو، میرے سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو. اے اللہ تمام مسلمین و مسلمات کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اپنی محبت کاملہ، معرفت کاملہ سے، اپنے خاص تعلق سے ہم سب کو سرفراز فرما دے. اے اللہ اپنی زندگی کی قدر ہمیں نصیب فرما دے. اے اللہ اپنی محبت خوب خوب عطا فرما دے. اے اللہ جن سے آپ کو محبت اور جن کو آپ سے محبت ہے ان کی محبت بھی عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے. اے اللہ بالکل پاک و صاف فرما دے، بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو. یا اللہ بلا اے اللہ دیکھے کہ اللہ بڑے بڑے گناہ کر دیے، بڑے بڑے جرائم کر دیے، اے اللہ چھپ کر کیے، اعلانیہ کیے، اے اللہ جان کر کیے، انجانے میں کیے، تمام گناہوں کو اللہ اپنے خاص فضل سے معاف فرما دے. پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. بنی آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ ہم سب کو اپنا خاص بنا لے. اے اللہ ہماری امی جان صاحبہ بیمار ہیں بنگلہ دیش میں، اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے خاص فضل سے حضرت امی جان صاحبہ کو اے اللہ شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرمانے. یا اللہ خوب خوب صحت سے نواز دے. اے اللہ میرے حضرت کو بھی صحت کامل عاجل مستمر عطا فرما دے، میرے حضرت کے سب گھر والوں کو اور تمام بیمار جو یہاں پر ہیں. اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ اپنے فضل سے سب کو صحت کامل عاجل مستمر عطا فرما دے. جن کی روزی میں تنگی ہے اللہ ان کی فراخی نصیب فرما دے، برکت عطا فرما دے. جو بے روزگار ہیں ان کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما دے. اے اللہ جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ اپنے فضل سے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجئے، محبت والے رشتے عطا فرما دیجئے. جن کے رشتے ہو گئے اللہ اپنے فضل سے ان کے رشتوں میں محبت ڈال دیجئے، آپس میں پیار و محبت و مودت عطا فرما دیجئے. جن کے جھگڑے ہیں اللہ اپنے فضل سے ان کو جھگڑوں کو صاف کر دیجئے، ان کے دلوں کو صاف کر دیجئے، محبت عطا فرما دیجئے، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کی توفیق نصیب فرما دیجئے. بڑوں کو اپنے چھوٹوں پر شفقت اور چھوٹوں کو اپنے بڑوں سے بے انتہا محبت اور ان کا ادب نصیب فرما دے، فرما برداری نصیب فرما دے. اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے فضل سے یا اللہ وہ بھی عطا فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على النبي الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.